الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهم السلام ألا ترون إلى الحق لا يؤمل به وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْ درود پڑھیے محمد والے محمد سب سے پہلے یہ نقطہ میں پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے ماز زینت مجلس کے لیے ہے ورنہ میرے بارے میں نہیں ہے جو کچھ بیان کر رہے تھے ہر مجلس کے بانی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی مجلس کا سٹینڈرڈ یا وقار رکھنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کرے جب اعلیٰ میسر نہ آئے تو غیر اعلیٰ کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بارکہ یہ صرف الفاظ ہیں ان کے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں معمولی سا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں حوزہ علمیہ میں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں اور یہ الفاظ و القابات یہ نہ یہ کہ انکساری کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ نہ سمجھنا کہ واقعیت عرض کر رہا ہوں نہیں ہے مناسب نہیں ہے انہیں القابات و مسائل کی وجہ سے ہم آج بعض مشکلات کا شکار ہیں یہ علماء کے شایع نشان ہیں یہ القابات نہ طلباء کے بزرگان ہیں حتیٰ حجت الاسلام بھی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بات اسلام پر حجت ہو حجت ہو دین کے اندر جس کی بات اسلام کی حجت دین کی حجت کہا جاتا ہے جسے جیسے ہم ہر انسان کو دیتے ہیں تو آیت اللہ تو بہت اعلیٰ و ارجمان میں خواہش کی تھی برادران سے کہ نہ لکھنا مناسب تھا اس کا اور نہ کہنا اس کا مناسب ہے اور آئندہ بھی تکرار نہ کریں کسی جگہ بھی نہ حجت الاسلام و نہ کچھ اور میں ایک طالب علم ہوں بس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جہاں بھی توفیق ہوتی ہے مومن کی خدمت میں اس سے زیادہ نہیں ہوں نہ حجت ہوں دین کی دین سمجھنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے ہم انشاءاللہ عنوان ان مجالس کے لیے جو آپ مومن کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توفیق نصیب ہوئی ہے اس عنوان سے گفتگو کی جائے پیغام عاشورہ ہے یہ
آواز کم ہے
عنوان اور موضوع پیغام عاشورہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے پوری تحریک عاشورہ و واقعہ عاشورہ اور اس واقعہ کے اندر موجود اسباب اور عوامل کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا اور ماجرہ عاشورہ کیوں پیش آیا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کب پیش آیا بیان کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کہاں پیش آیا یہ واقعہ کب پیش آیا اور کہاں پیش آیا یہ دونوں اس واقعے کے تاریخی پہلو ہیں تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ زمانہ کیا تھا واقعے کا اور مکان کیا تھا وہ زمین کون سی تھی یا وہ افراد جو دخیل تھے کسی ماجرا میں وہ کیا افراد تھے کون سے افراد تھے لیکن اتنی سی بات تاریخ سے جان لینے سے انسان کو اس واقعے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی جب تک انسان تاریخ کے پس منظر میں نہ اترے اور اس واقعے کے پیچھے کار فرما عوامل کو تلاش نہ کر لے، اسباب تلاش نہ کر لے، جب تک ان حقیقی اسباب تک نہ پہنچ جائے، وجوہات تک جن سب نے مل کر اس واقعہ کو جنم دیا ہوتا ہے، اس وقت تک انسان کو تاریخ کا یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، ایک معما بن جاتا ہے. جیسا کہ واقعہ عاشورا اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک بعض ذہنوں کے لیے ایک معما ہے، حتیٰ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے واقعہ عاشورا ایک حل شدہ چیز ہے، اس لیے کہ غور نہیں کیا اس میں. دو چیزوں کے بارے میں انسان بہت آسودہ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے حل شدہ ہے. ایک وہ چیز جو واقعاً سمجھ میں آ جائے، اور ایک وہ چیز جو سرے سے سمجھ میں نہ آئے، ان دونوں کے بارے میں انسان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ حل شدہ ہے یہ مسئلہ. لیکن جس چیز میں انسان غور کرے، اور غور کرنے کے بڑے پہلو ہوں، ایک واقعہ جس کے بہت گوناگون پہلو ہوں، اور ہر پہلو سے اس کے اندر ایک نیا چہرہ اس کا نظر آئے، کچھ مزید اسباب اس کے دکھائی دیں انسان کو، ایسے ماجرا کے بارے میں انسان نہیں کہہ سکتا کہ حل شدہ ہے. بعض بزرگان دین کے مطابق کہ واقعہ عاشورا روز عاشور، صبح عاشور شروع ہوا اور عصر عاشور اس کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا، یعنی جنگ ختم ہو گئی. مختصر ترین جنگ زمانے کے لحاظ سے تاریخ کی یہی جنگ کربلا ہے، یہی جنگ ہے جس کو ہم عاشورا کے نام سے جانتے ہیں. اور تاریخ میں بہت طویل اور طولانی جنگیں بھی ذکر کی گئی ہیں، 40 سالہ جنگیں، 50 سالہ جنگیں، نصف صدی تک لڑی جانے والی جنگوں کا بھی ذکر تاریخ میں موجود ہے. لیکن جنگوں کی قلمرو اور وسعت اور گہرائی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ کتنے زیادہ سالوں تک محیط ہیں اور کتنے سالوں تک لڑی گئی ہیں، بلکہ جنگوں کی وسعت، ان کی قلمرو اور ان کی گہرائی ان اسباب و وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے جن وجوہات کی بنا پر وہ جنگیں لڑی جاتی ہیں. عربوں کے اندر تاریخ میں ایسی ایسی جنگیں نقل کی گئی ہیں جو 40 سال تک، 45 سال تک ایک جنگ لڑی گئی، اور یہ جنگ شروع ہوئی تھی ایک ملخ کی بنا پر. ملخ فارسی یا عربی میں کہتے ہیں اس کو، جو آپ جس کو مکڑی کہتے ہیں یا ٹڈی کہتے ہیں، جس کو اردو میں ٹڈی دل کہتے ہیں نا، یہ جو فصلوں کو کھا جاتا ہے، تباہ کر دیتے، کیڑا ایک حشرہ ایسے جمپ مارتا ہے، اچھلتا ہے. یہ عربوں کی بہت مرغوب غذا ہے، بہت پسندیدہ غذا ان کی یہی ٹڈی ہے، کھاتے ہیں اس کو شوق سے. چونکہ وہاں آج کل کی طرح تو سابقہ زمانہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں مصنوعات جو بنتی ہیں وہ عرب علاقوں میں، یہ تو تیل نکلنے کے بعد وہاں پر ہر نعمت اور ہر شے موجود ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، صحرا میں سبزہ بھی نہیں تھا، پرندے بھی نہیں تھے کہ کسی کا شکار کر لیتے. ابھی بھی چلے جائیں کسی عرب ملک میں تو یہی آپ کو حشرہ بہت زیادہ نظر آئے گا، حتیٰ مدینہ اور مکہ میں بھی چلے جائیں تو حرم میں بھی، مساجد میں بھی یہ ٹڈی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی. یہ ان کی بہت مرغوب غذا ہے اور اس کا شکار کرتے تھے. تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عرب قبیلے کا ایک بہادر اور دلیر شجاع عرب اپنا جال لے کر یا نیزہ لے کر ٹڈی کا پیچھا کر رہا تھا شکار کے لیے، اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ آگے آگے حشرہ دوڑ رہا تھا، یہ اس کے پیچھے شکار کرنے کے لیے، وہ حشرہ کسی اور قبیلے کے ایک فرد کے خیمے میں چلا گیا اندر، کیڑا ہے، حشرہ ہے، کہیں گھس گیا. جب اس دوسرے قبیلے کے خیمے میں جا گھسا تو اس نے کہا کہ اس نے میرے ہاں پناہ لے لی ہے، قبائلی اصول ہوتے ہیں زندگی کے، اس نے یہ کہا کہ اس ٹڈی نے میرے ہاں پناہ لے لی ہے، اور ہم اس شخص کو یا ایسی شے کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے جس نے ہمارے ہاں پناہ لے لی ہو. اس نے کہا یہ میرا شکار ہے, میں نے اس کا تعاقب کیا ہے, میرا اس پر حق بنتا ہے, یہ میری چیز ہے. باہر کہ وہ ٹڈی تو الگ رہ گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے, ایک نے دوسرے کو نیزہ مار کے مار دیا. اس کے بعد دو قبیلوں میں جنگ شروع ہو گئی اور یہ جنگ 40 سال تک لڑی جاتی رہی. ایک کیڑے پر, ایک حشرے پر جنگ شروع ہوئی جو جس کا دورانیہ 40 سال تھا. 40 سال یہ جنگ لڑی گئی. اب زمانے کے لحاظ سے, مدت کے لحاظ سے اس جنگ کو دیکھیں, 40 سالہ عرصہ ہے. اس جنگ کے اندر آ کر اگر غور کریں, اس جنگ پر گفتگو کے لیے 5 سے لے کر 10 منٹ تک کافی ہیں, اور اس کے بعد اس جنگ کے اندر, 40 سالہ جنگ کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک حشرے پر, ایک کیڑے پر دو قبیلے لڑ پڑے آپس میں اور 40 سال تک ایک دوسرے کی نسل کشی کرتے رہے. یہ بھی ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں, اور تاریخ کی یہ بھی ایک جنگ ہوئی ہے بنام کربلا, بنام عاشور, جو صبح عاشور شروع ہوئی, عصر عاشور کو ختم ہو گئی. یعنی زمانے کے لحاظ سے مختصر ترین جنگ, شاید اس سے زیادہ مختصر جنگ اور کوئی بھی نہیں ہوئی, جو ایک پورا دن بھی جاری نہیں رہی. اب ان دو جنگوں کو اگر آپس میں رکھیں, 40 سالہ جنگ اور 4 گھنٹے کی جنگ, 40 سالہ جنگ کے اندر غور کرنے کے لیے 5 منٹ کا بھی مواد موجود نہیں ہے, لیکن اس 4 گھنٹے کے اندر, اس جنگ کے اندر اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی ہے, اتنا عمق ہے, اتنی وسعت ہے اس کے اندر, اور اتنا اس کے اندر اسباب و وجوہات کار فرما ہیں کہ اس کے لیے 14 صدیاں بھی ناکافی ہیں غور کرنے کے لیے. 14 صدیوں سے بشر کوشش کر رہا ہے کہ کربلا کی جنگ کی واقعیت کو سمجھ جائے, لیکن ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تہ تک پہنچ گیا ہوں. ابھی بھی انسان جنگ کربلا کے حوالے سے نابلد کہلایا جا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں جانتا. ابھی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں کچھ جانتا ہوں کربلا کے بارے میں. اس قدر عظمت ہے اس واقعہ کے اندر, اس قدر گہرائی ہے اس واقعہ کے اندر, اور اس قدر وسعت ہے اس واقعہ کے اندر. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سمندر ہے, ایک بحر ہے. کربلا ایک سمندر ہے. سمندر کہتے ہیں اس کو, اس دریا پانی کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس کا کنارہ نہ ہو. یعنی کنارہ ہوتا ہے, لیکن ایک کنارے پہ کھڑے ہو تو دوسرا نظر نہیں آتا. اور سمندر پانی کے اس مجموعے کو کہتے ہیں کہ جس کی تہ تک آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا. اور سمندروں میں ہمیشہ ایک قانون ہے کہ سمندروں کے ساحل پہ کچھ بھی نہیں ملتا, سمندروں کے ساحل پہ کچھ بھی نہیں ملتا. اگرچہ سمندری جاگ ساحل تک آ جاتی ہے, سمندر کی کچھ بچی کھچی چیزیں وہ ساحل پہ, سمندر امواج اس کی چلتی ہیں, موجیں آتی ہیں, لہریں اٹھتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, اور سمندر کے کچھ موجودات کو اٹھا کر ساحل پہ پٹک دیتی ہیں. لیکن اگر کسی کو گوہر اور ہیرا اور موتی تلاش کرنا ہے تو وہ ساحل پہ جستجو نہ کرے, بلکہ وہ تیرنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی, وہ اس سمندر کے گہرائی میں اور تہ میں اترنے سے حاصل ہوتی ہے. لیکن سمندروں میں اترنے کے لیے عام آدمی نہیں کر سکتا یہ کام, معمولی آدمی اس سمندر میں نہیں اتر سکتا. اس لیے کہ سمندر عام آدمی کو مہلت نہیں دیتا کہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائے. عام آدمی کے لیے اپنا سینہ کھولتا نہیں ہے, اپنا خزانہ کھولتا نہیں ہے سمندر. سمندروں میں اترنے کے لیے غواص چاہیے, سمندروں میں اترنے کے لیے ایسے حوصلے والے لوگ, شجاع چاہیے, دلیر چاہیے, ایسی ہوش و ذکاوت والے, فراست والے لوگ چاہیے کہ جو اس سمندر کی تہ تک پہنچیں اور جب تہ سے واپس آئیں تو ایسے انمول موتی اور ہیرے ان کے ہاتھ میں ہوں کہ جو ان کے لیے بھی سرمایہ ہو اور ان کی قوم و امت کے لیے بھی سرمایہ ہو. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے کربلا کے سمندر کے ساحل پہ گھومنے والے ساحل پہ تو آئے ہیں. اتنا فرق پڑا ہے کہ لوگ آبادیوں سے نکل کر, صحراؤں سے نکل کر اس سمندر کے ساحل تک آئے ہیں, لیکن ساحل تک آئے ہیں, اس سے آگے داخل نہیں ہوئے. اندر داخل ہوتے تو آج امت کی حالت یہ نہ ہوتی. کربلا کے اندر کچھ ایسے موتی اور ہیرے موجود ہیں, کچھ ایسے کردار موجود ہیں, کہ جو ایک غواص کے ہاتھ آتے ہیں، جو ایسے شخص کے ہاتھ آتے ہیں جو سمندر کی گہرائیوں سے آشنا ہو اور اترنا جانتا ہو، اور ان اندھیروں سے نہ ڈرتا ہو اور ان خطروں سے نہ ڈرتا ہو. کربلا اس کے لیے اپنا سینہ کھول دیتی ہے، لیکن ساحل پیما انسان کے لیے کربلا کوئی سینہ نہیں کھولتی، بلکہ ساحل کو کیا کہتی ہے؟ ساحل پہ گھومنے والے کو یہی کہتی ہے کہ تو منتظر رہ، ممکن ہے اس کربلا کے سمندر اور بحر میں ایک موج آ جائے اور وہ موج تیرے لیے کوئی ممکن ہے کھانے کے لیے تیرا کوئی سامان تجھے ساحل تک پہنچا دے، ممکن ہے سرگرمی کے لیے ساحل پہ ٹہلنے کے لیے تیرا تھوڑا سا وقت وہاں پر گزارنے کے لیے تجھے مہلت دے دے، اور ممکن ہے کوئی تھوڑا سا قیمتی چیز بھی ایک تجھے نصیب ہو جائے. لہذا ساحل کربلا پہ بیٹھے ہوئے ممکن ہے اپنا پیٹ پال لیں، ممکن ہے اپنا جیب بھر لیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جواہر کربلا بھی ان کے ہاتھ آ گئے. ساحل کربلا پہ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، اور گئے ہیں ساحل تک لوگ گئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تر نہیں کیا. یہ یاد رکھنا کہ کربلا کا سمندر پانی کا سمندر نہیں بلکہ خون کا سمندر ہے، لہو کا سمندر ہے. خون کے سمندر میں اترنے کے لیے وہ غواص نہیں چاہیے جو پانی میں اترتا ہے، بلکہ ساحل بحر کربلا میں اترنے کے لیے وہ چاہیے جو خون میں تیر سکتا ہو، جو خون میں غوطہ لگا سکتا ہو، جو لہو کے اندر غواسی کر سکتا ہو، اور جو لہو کے اندر موجود موتی نکال سکتا ہو. اگر پانی کے اندر موتی اتنے قیمتی ہیں کہ ساری دنیا ان کی خواہش مند ہے، ساری دنیا چاہتی ہے کہ پانی کے اندر موجود موتی انہیں مل جائیں، تو لہو کے اندر جو موتی ہیں وہ پانی کے موتیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں. پانی کے موتی انسان کے جسم کی زینت ہیں، پانی سے نکلا ہوا موتی انسان کے جسم کی زینت ہے، لیکن لہو کے سمندر سے نکلا ہوا موتی انسان کی روح کی زینت ہے. ممکن ہے پانی سے نکلا ہوا موتی ایک شخص اپنی گردن میں لٹکا کے یہ تأثر دے دے کہ میرے پاس یہ اتنا قیمتی جوہر موجود ہے، لیکن کربلا کے لہو کے سمندر میں اترا ہوا انسان جو کچھ اس کو نصیب ہوتا ہے، جو شعور و آگہی و معرفت اس کو آ جاتی ہے، وہ اگر اپنے وجود کے ساتھ اس کو آویزان کر لے اور پوری دنیا کو بتائے کہ میرے پاس کیا ہے، اس کا وجود ہی پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک تابناک سورج بن جاتا ہے، اس کی نورانی شعائیں پوری دنیا کو منور کر دیتی ہیں. یہ سمندر اپنے اندر ایسے گوہر رکھتا ہے گرباں گرانبا. کربلا ایک منبع ہے شعور کا اور آگہی کا، معرفت کا، لیکن ساحل کربلا سے معرفت حاصل نہیں ہوگی. ذرا اس لہو کے سمندر میں اترنے کی ضرورت ہے. جو نہیں اترا اسے کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی. قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا کہ کچھ چیزیں انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں اگرچہ ان کے اندر نہ بھی اترا ہو. بہت ساری چیزیں ہیں ہم نے نہ بھی چکھی ہو پھر بھی ان کو سمجھ سکتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ وزارت کیا ہوتی ہے، صدارت کیا ہوتی ہے، اگرچہ ہم میں سے شاید نہ کوئی وزیر ہو نہ کوئی صدر ہو، نہ ہمیں وزارت ملی ہے نہ ہمیں صدارت ملی ہے، لیکن معنی سمجھتے ہیں وزارت کا، معنی سمجھتے ہیں صدارت کا، ریاست کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں اگرچہ ہمیں ملی نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں کہ جب تک انسان اس کو چکھے نہ اس کو معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا، جب تک چکھ نہ لے انسان اس کو سمجھ میں نہیں آتا. شجاعت کیا چیز ہے؟ جب تک انسان مزہ شجاعت کا چکھ نہ لے، بزدل انسان کے سامنے 100 سال اگر شجاعت کے تذکرے ہوتے رہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شجاعت کے معنی کیا ہے. اگر ایک بے غیرت انسان ہو، اس نے غیرت کا مزہ چکھا ہوا نہ ہو، اس کے سامنے اگر 1000 سال غیرت کے تذکرے ہوتے رہیں اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ غیرت کا معنی کیا ہے، اگرچہ غیرت کے قصے سنتا رہا، غیرت کے تذکرے سنتا رہا، شجاعت و غیرت کے تذکروں پہ سر دھنتا رہا اور سر ہلاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اسے معنی غیرت معلوم نہیں ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں آج بہت ساری قومیں ایسی جو شجاعت و غیرت کے ذکر سن سن کے بڑی ہوئی ہیں، شجاعت و غیرت کے تذکرے سن سن کے بڑی ہوئی ہیں، لیکن آج ان کے اندر ہر چیز نظر آتی ہے سوائے شجاعت اور غیرت کے. اگر شجاعت سننے سے کوئی انسان شجاع ہو جاتا، اگر سننے سے کوئی انسان غیور ہو جاتا، تو پھر جنہوں نے سب سے زیادہ تذکرے سنے ہیں شجاعت و غیرت کے، آج سب سے زیادہ غیور ہوتے، آج سب سے زیادہ شجاع ہوتے. لیکن نہ، آپ نے دیکھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ کے اندر کتنے خطبے دیے. شجاع ترین انسان نے کوفہ کے اندر شجاعت کے جوہر بھی دکھائے، کوفہ کے اندر شجاعانہ خطبے بھی دیے، کوفہ کے اندر اپنی غیرت کا ثبوت بھی دیا، کوفہ والوں کو غیرت کا معنی بھی سمجھایا. لیکن جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، جب عاشورہ کا واقعہ پیش آیا، تو نہ کوفیوں کے اندر شجاعت نظر آئی نہ غیرت نظر آئی. یہ سارے خطبے جو نہج البلاغہ میں ہیں، نہج البلاغہ سے آشنا ہے انشاءاللہ، نہج البلاغہ امیر المومنین کے کلام کا مجموعہ ہے، خطبے ہیں، مکتوب ہیں اور کلمات، ان میں سے اکثر حضرت نے کوفہ میں بیان کیے، کوفہ کے نماز جمعہ میں بیان کیے، جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے بیان کیے، جنگ کے اثنا میں بیان کیے، جنگ سے لوٹ کر بیان کیے، عید کے موقع پر خطبے بیان کیے، بعض اہم واقعات اور حوادث کی مناسبت سے خطبے بیان کیے، اور ہر خطبے کے اندر کسی میں لوگوں کو توحید سمجھائی، کسی میں لوگوں کو دین سمجھایا، کسی میں لوگوں کو قرآن سمجھایا، کسی میں لوگوں کو شریعت سمجھائی، کسی میں لوگوں کو اہل بیت کا مقام سمجھایا، کسی میں لوگوں کو نبی اکرم کا مقام سمجھایا، کسی میں لوگوں کو شعور دیا، کسی کے اندر لوگوں کے اندر شجاعت پیدا کی، اور کسی خطبے کے اندر لوگوں کو غیرت میں اکسایا. یہ سارے خطبے کوفہ کے اندر تھے. لیکن آپ توجہ کریں، اگر تقریریں سننے سے، اگر خطبے سننے سے، اگر فقط کسی کی بات سننے سے کوئی شجاع بن جاتا، تو کوفہ والے سب سے بڑے شجاع ہونے چاہیے تھے، چونکہ کوفہ کا خطیب معمولی خطیب نہیں تھا. افصح الناس، ابلغ الناس، اشجع الناس. ایک سنی عالم نے روایت نقل کی اپنی کتاب میں کہ امیر المومنین کی بلاغت اور علم اور شجاعت کا انداز یہ تھا، اور یہ حد تھی کہ جب باہر نکلتے اور لوگ علی کی بلاغت کا انداز دیکھتے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ نکل جاتا، لا الہ الا اللہ ما ابلغ ھذا البشر، لا الہ الا اللہ ما افصح ھذا البشر، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الرجل. یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی بے ساختہ تعجب کے کلمات ان کی زبان سے نکلے کہ لا الہ الا اللہ، یہ بشر کتنا شجاع ہے، یہ انسان کتنا شجاع ہے، یہ رجل کتنا شجاع ہے، یہ کتنا فصیح ہے، یہ کتنا بلیغ ہے. بلیغ ترین خطبے پڑھنے والے نے، بلیغ ترین خطبے کوفیوں کے اندر پڑھے. علی سے بڑا خطیب کسی قوم کو نہیں ملے گا، یہ تو یقین ہے نا سب کو، ایمان ہے نا اس بات پر کہ علی سے بڑا خطیب پیدا نہیں ہوگا اور نہ ہوا ہے، علی سے بڑا شجاع پیدا نہیں ہوگا. شجاع ترین انسان، بلیغ ترین انسان نے کوفے کے اندر خطبے دیے، لیکن ان خطبوں کے اثر میں ہوا کیا؟ یہ کوفہ والے اسی کوفے کے اندر خطبے دیے، انہی کو غیرت کا احساس دلایا، انہی کو شجاعت کا احساس دلایا. اتنے خطبے سن کر لیکن کربلا کے اندر انہی کوفیوں کے اندر ہر چیز نظر آئی سوائے شجاعت اور غیرت کے. نہ غیرت کا کوئی ان کے اندر مادہ تھا، نہ شجاعت کا کوئی مادہ تھا. کیوں؟ کیوں اتنے خطبے شجاعت کے سن کر، شجاعت ترین انسان کے خطبے سن کر ان کے اندر شجاعت نہیں آئی؟ کیوں غیور ترین انسان کے خطبے سن کر ان کے اندر غیرت نہیں آئی؟ اس لیے کہ دین کا سامع بن جانے سے دین سمجھ میں نہیں آتا. شجاعت کے تذکرے سننے سے کوئی شجاع نہیں ہو جاتا، غیرت کی کہانیاں سننے سے کوئی غیرت مند نہیں ہو جاتا. غیور اس وقت ہوتا ہے جب تک اس کے اندر غیرت کا مادہ نہ آ جائے، غیرت کا شعور نہ آ جائے، شجاعت کا مادہ نہ آ جائے. لہذا شجاعت سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان شجاعت کا مزہ نہ چکھے. بزدل کو شجاعت سمجھ میں نہیں آتی، آپ سمجھا کے دیکھ لیں اس کو، سر دھنتا رہے گا. تقریر کر کے دیکھ لیں آپ، خطبہ پڑھ کے دیکھ لیں اس کے سامنے آپ، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنی مدت سے قوم کو خطبے سنائے جا رہے ہیں. واقعہ کربلا، ہم میں سے ہر ایک جب سے پیدا ہوا، جب سے شعور سنبھالا ہم نے، ہم کربلا کا واقعہ سنتے آ رہے ہیں، ہمیں سنایا جا رہا ہے. مختلف زبانوں سے سنایا جا رہا ہے، مختلف انداز سے سنایا جا رہا ہے، مختلف زبانوں اور طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے، لیکن جب وقت پڑتا ہے کہ امتحان دیا جائے، جو کچھ سنا ہے اس کا امتحان دیا جائے کہ آیا کربلا سے کچھ سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا، جب وقت امتحان آتا ہے تو وہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ خطبے سن کر آیا کچھ سمجھ میں بھی آئی بات یا نہیں آئی۔ کوفی پہلے تو بڑے مدعی تھے کہ ہم نے بڑے خطبے سنے، ہوتے نا ابھی بھی بعض لوگ ہیں جنہوں نے بہت پرانے ذاکر سنے ہوئے ہیں، اب کوئی آ جاتا ہے اگر نیا آدمی تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم تو بچے ہو، ہم تو بڑے بڑے بڑوں کو سن کر آئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ جو بعض ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علماء سنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو لکھنؤ سے سنتے آ رہے ہیں، تم تو آج آئے ہو، ہم لکھنؤ سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہ بہت اچھا ہے، آپ پرانے قدماء کو سنتے آ رہے ہیں، آپ لکھنؤ سے سنتے آ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے بزرگوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ جس نے زیادہ جتنا زیادہ سنا وہ اتنا زیادہ سیکھنا چاہیے آپ کو، بس امتحان ہو جاتا ہے۔ اتنے قدیم سے سن سن کر ذرا آ کر آج امتحان دو کہ جو سنا ہے وہ سیکھا بھی ہے یا نہیں، جو سنا ہے وہ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا۔ کوفہ والوں کا جب امتحان ہوا، خدا امتحان لیتا ہے، اور جیسے بھی امتحان ہے ہمارے یہاں رائج ہے، امتحان کس طرح امتحان لیتے ہیں، کس طرح امتحان دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پہلے کلاسوں میں بیٹھ کر سنتے ہیں، استاد پڑھاتے ہیں ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد امتحان ہوتا ہے، کبھی وہ استاد جو پڑھاتا ہے وہی امتحان لے لیتا ہے، اور کبھی بورڈ کا امتحان ہوتا ہے۔ جب بورڈ کا امتحان ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں ایگزامینار یہ نہیں ہوتا جو پڑھاتا ہے، پڑھاتا کوئی ہے، امتحان کوئی اور لیتا ہے، اور وہ جو امتحان لینے والا ہوتا ہے کبھی بڑا سخت آدمی ہوتا ہے، کبھی بڑا نرم دل آدمی ہوتا ہے، کبھی نقلیں کرنے دیتا ہے اور کبھی اصلا نقل کرنے نہیں دیتا، ہوتے ہیں نا ایسے ممتحن۔ لہذا سخت گیر مزاج کے بھی ہوتے ہیں، نرم مزاج کے بھی ہوتے ہیں، تو ممتحن جتنا سخت ہوگا امتحان اتنا اچھا ہوگا، سخت ہوگا، اور سخت گیر ممتحن کے سائے میں امتحان دے کے پاس ہونے والا زیادہ قابل اور زیادہ اہل ہوگا، لیکن نقل کروانے والے ممتحن کے سائے میں اگر کوئی پاس بھی ہو جائے اس کے پاس ہونے کو بھی کوئی قبول نہیں کرتا، وہ فیل ہونے کے برابر ہے جو نقل سے پاس ہو جائے۔ اب کوفہ والوں نے خطبے سنے، شجاعت پر بھی خطبے سنے، غیرت پر بھی خطبے سنے، جہاد پر بھی خطبے سنے، دین پر بھی خطبے سنے، شریعت پر بھی خطبے سنے، قرآن پر بھی خطبے سنے، اہل بیت پر بھی خطبے سنے۔ یہ کل نہج البلاغہ جو آج ہمارے پاس ہے یہ امیر المومنین کے خطبوں کا ایک بارہواں حصہ ہے، بارہواں حصہ یہ ہے، گیارہ حصے اور ہیں اتنے ہی جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، البتہ بعض علماء نے زحمت کی اور ان پر اکٹھا کر دیا، لیکن ابھی عام پبلک میں متعارف نہیں ہوئے۔ آپ یوں کہیں کہ ایک جلد نہج البلاغہ کی جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے، ایسی 11 جلدیں اور موجود ہیں علی علیہ السلام کے خطبوں کی۔ یہ سارے خطبے حضرت نے کہاں دیے؟ کوفہ کے اندر۔ ان خطبوں میں کچھ بیان کیا یا نہیں کیا؟ بیان کیا، کوفیوں کو بتایا، کوفیوں کو سکھایا، لیکن اب امتحان کا وقت آ گیا۔ ممکن ہے یہ کوفی اپنے لیے اس کو بڑا فخر سمجھیں اور یہ کہیں کہ جی ہم تو بڑے بڑوں کے خطبے سنتے آ رہے ہیں، ہم تو امیر المومنین کے خطبے سننے والے ہیں، محشر میں آتے، قیامت میں، اور اپنے لیے یہ ایک امتیاز تختیاں لے کر آتے کہ آپ کون ہو، آپ تو بڑی دیر سے پیدا ہوئے، آپ تو کئی صدیاں بعد آئے ہو، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے امیر المومنین کے خطبے سنے ہیں، جنہوں نے امیر المومنین کے مکتوبات پڑھے ہیں، جنہوں نے امیر المومنین کے کلمات کسار پڑھے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ بعض اس کو اپنا امتیاز سمجھتے ہیں نا، یہ کہ یہ ہمارے لیے بڑا امتیاز ہے، جیسے ابھی اعلان کیا جاتا ہے یہ حوزہ علمیہ سے آئے ہیں، یہ فلاں کے بزرگوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ اگر یہ امتیاز ہے، اگر سب کچھ پڑھا ہے تو پھر امتحان دو اس کا، اگر کچھ سنا ہے تو امتحان دو اس کا۔ جب امتحان کا وقت آ جائے گا معلوم ہو جائے گا کہ کیا سیکھا ہے اور کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا اور کیا پڑھا ہے۔ خدا نے کوفیوں کا ممتحن بھیج دیا، امتحان کوفہ والوں کا، امتحان بورڈ کا امتحان شروع، ایسا ایگزامینر بھیجا کہ جو ہی کوفے میں داخل ہوا کوفہ والوں کو یاد سبق بھی بھول گیا، جو رٹا ہوا تھا وہ بھی بھول گیا۔ اس ایگزامینر کا نام تھا عبداللہ عبیداللہ ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد۔ یہ جو گمراہ ہیں، اس نقطے کو ابھی میں اشارہ کرتا ہوں وضاحت کی، فرصت نہیں ہے ابھی، غلط فہمی نہ ہو جو ابھی عرض کر رہا ہوں اسے. شیطان بھی اللہ کے قانون سے باہر نہیں ہے. خدا کے دو قانون ہیں، ایک قانون کے تحت شیطان کو کہا گیا کہ آپ غلط کام نہ کرو، لیکن ایک دوسرے قانون کے تحت شیطان کو اتنی مہلت دی گئی ہے کہ غلط کام اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. پولیس کے دو قانون ہوتے ہیں، ایک قانون یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرنا چاہے تو کر لے، لیکن دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر یہ کام کیا تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے. وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جرم کرنے سے پہلے نہیں کرنے دیتے، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو جرم کرنے سے پہلے نہیں روکتے، کر دیں اگر کرنا ہے تو کر دیں، لیکن اگر کر دیا تو آپ کو پکڑا جائے گا، مجرم پکڑا جائے گا. شیطان کے لیے دو قانون ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی غلط کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اتنی اجازت ہے اس کو. دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کی تو پکڑے جاؤ گے. جتنے مجرم دنیا میں موجود ہیں وہ سب اسی قانون کے تحت ہیں، ان کو جرم کی اجازت ہے، لیکن دوسرا قانون بھی ہے کہ اگر جرم کر دیا تو پھر آپ کو پکڑ لیں گے. اب جرم کرنے کے بعد ان کو پکڑا جائے گا، ان کو پکڑ لیا جائے گا، یہ قانون تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کو جرم کی اجازت کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. آتے ہوئے راستے میں ہی آغا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بعضوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس وقت مومنین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، عزاداروں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور امام پردہ غیبت میں دیکھ بھی رہے ہیں، تو کیوں مدد نہیں کرتے؟ کیوں مدد نہیں کرتے؟ سوچنے کی بات ہے نا، ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، کیوں اس سے زیادہ سخت وقت اور کون سا آئے گا، کیوں مدد نہیں کرتے؟ میں نے وہاں مختصر جواب دیا اور وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت سب کچھ ہوگا. خدا نہ اپنا قانون خود توڑتا ہے نہ کسی دوسرے کو توڑنے کی اجازت دیتا ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون نہیں ٹوٹ سکتے، اٹل قانون ہے. نہ خود ذات خدا توڑے گی، نہ غیر اللہ توڑ سکتا ہے، نہ اس میں اتنی طاقت ہے. اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ گمراہ پیدا ہو، گمراہی پھیلائیں، ان کو اجازت ہے. دوسرا قانون یہ ہے کہ جب گمراہی پھیلائیں گے انہیں پکڑ لیا جائے گا. اب جب گمراہی پھیلائیں انہیں پکڑ لیا جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پہلے ان کو اجازت کیوں دی؟ پہلے ان کو مہلت کیوں دی؟ پہلے ان کو فرصت کیوں دی؟ عبیداللہ ابن زیاد نے جو کچھ ظلم کیا اس ظلم پہ اسے پکڑ لیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کو اتنی مہلت کیوں دی، اتنی فرصت کیوں دی؟ یہ فرصت اس لیے دی، اس فرصت کی حکمت ایک یہ ہے، اس مہلت کی حکمت ایک یہ ہے کہ اگر شیطان اور عبیداللہ یا یزید جیسوں کے ذریعے اللہ ان کو نہ دے گمراہی کی اجازت، نہ دے ان کو شر کی اجازت، نہ دے ان کو فساد کی اجازت، نہ دے ان کو ظلم کی اجازت، نہ دے تو یہ جو ایمان کے بڑے بڑے دعوے رکھنے والے ہیں ان کے ایمان کا امتحان کون لے گا؟ اگر آج امتحان ایمان کے دعوے چھوڑ دو، عبیداللہ بھی پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. آج کہہ دو ہم مومن نہیں ہیں، کوئی ظلم بھی نہیں ہو، لیکن جس نے کہا میں مومن اس کا امتحان ہوگا. یہ قانون ہے اللہ. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت اسی سے شروع ہوتی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آئے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ کہہ دیں آمنا اور پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان کے ایمان کا کوئی امتحان نہ لیا جائے. یہ تو قانون خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس کی زبان سے نکل گیا آمنا، یا تو وہی جھٹلا دیا جائے گا. قالت الاعراب آمنا، عرب بدو دیہاتی آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. خدا کا حکم ہوا ہے، نبی ان کو کہہ دو کہ آپ نہ کہو کہ ایمان لے آئے، بلکہ کہو کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے، نہ کہو کہ ایمان. یا تو ایمان کا نعرہ لگانے والوں کا ایمان جھٹلا دیا جائے گا، اگر جھٹلایا نہیں گیا تو آزمایا جائے گا. جن کا ایمان جھٹلایا نہیں جاتا ان کا ایمان آزمایا جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا، سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنا. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, فوراً جھٹلا دیا. وما ہم بمؤمنین, یہ مومن ان کا امتحان بھی نہیں لیا جائے گا. جن کی ڈگریاں لے کر وہیں جھٹلا دی جاتی ہیں کہ یہ جعلی ہیں, ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا. جن کے سرٹیفکیٹ جعلی نکلتے ہیں ان کو کوئی نہیں آزماتا, ان کو وہی پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ جو اصلی ڈگریاں لے کر آتے ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, ان کا امتحان لیا جاتا ہے, ان کو آزمایا جاتا ہے. آج اگر کوئی دعوی ایمان رکھتا ہو, کہے آمن, یا جھٹلا دیا جائے گا ایمان یا آزمایا جائے گا ایمان. اب جس ایمان کی جو نوعیت ہوگی ویسا ممتحن آئے گا. ان گمراہوں کو اجازت جو خدا نے دی, مہلت جو حق تعالی نے دی کہ یہ ظلم کر سکتے ہیں, یہ ستم ڈھا سکتے ہیں, اس لیے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا ایمان آزما لیا جائے. کوفہ کے اندر قدیم سے خطبے سننے والے کوفی, ذرا کوفہ کی تاریخ پہ ایک اشارہ کر دوں, معلوم ہو جائے کہ کوفہ تھا کیا. کوفہ ایک کینٹ تھا, تقریر کر رہا ہوں, اتفاقی بات ہے, ورنہ کوئی اس میں کوئی سوچی سمجھی بات نہیں ہے. کوفہ ایک کینٹ تھا, کوئی شہر نہیں تھا. خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات کا زمانہ تھا. یہ تو تاریخ اتنی تو جانتے ہیں آپ کہ اکثر علاقے جو فتح ہوئے ہیں وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیے ہیں. حتیٰ ایران بھی خلیفہ دوم کے زمانے میں, اور یہاں آگے بھی جو علاقہ باز ہندوستان کا بھی جو تھا وہ بھی خلیفہ دوم کے زمانے, اور پھر آگے جو علاقہ تھا یہ بعد میں ولید کے زمانے میں یہ فتح ہوا. چونکہ ایک فتوحات کا اور جہاد کا زمانہ تھا, مدینہ مرکز تھا اور بارڈر بہت دور تھا مدینے سے, روم سے اور ایران سے ٹکراتا تھا بارڈر, لہذا یہ ضرورت پڑی کہ بارڈر کے قریب ایک فوجی چھونی ہونی چاہیے. آج کل کوفہ مرکز میں عراق میں ہے, لیکن اس وقت یہ کوفہ دمشق کے بارڈر پر تھا, اور دمشق اور اس سے جو اگلا علاقہ ہے یہ سارا روم تھا, اس وقت رومیوں کے قبضے میں تھا. لہذا رومیوں کے ساتھ نبرد کے لیے اور دوسری طرف سے ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے یا نیا مفتوح علاقہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضرورت پڑی کہ ایک فوجی چھونی بنائی جائے جو بارڈر کے قریب ہو. لہذا تمام جرنیل, توجہ فرمائیں, تمام جرنیل اس وقت کی فوج کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس اور جتنے سپہ سالار اور مجاہد اور جنگجو, ان سب کو اس کینٹ میں جا کر آباد کر دیا گیا. نہیں تھے یہ, ان میں سے کوئی مدینے کا رہنے والا تھا, کوئی بسرے کا رہنے والا تھا, کوئی یمن کا رہنے والا تھا, کوئی کس علاقے کا تھا, کوئی کس علاقے کا تھا, لیکن یہ سب کے ساتھ بسا دیے گئے اس کینٹ میں, اس چھونی میں. اس کینٹ کے اندر یہ طبقہ آباد تھا. پھر اس کے بعد کچھ ان میں سے فتوحات کا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا, جنگ کرنا چھوڑ دی اور معمول کی زندگی, اور کرتے کرتے یہ کینٹ ایک آبادی میں بدل گیا. لہذا جب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ فوجی چھونی بھی تھا. امیر المومنین نے جو مدینے کو دار الخلافہ نہیں قرار دیا بلکہ مدینے سے کوفہ کو منتقل کیا, اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ کوفہ اس وقت کی ایک فوجی چھونی تھی, یعنی وہاں پر رہ کر بہتر کنٹرول کیا جا سکتا تھا دمشق کو اور دوسرے علاقوں کو جو اندرونی طور پر شورشیں ہو رہی تھی. بس یہاں پر رہنے والے معمولی لوگ نہیں تھے, یہ سارے جنگجو, یہ سارے سپہ سالار, یہ سارے بڑے بڑے جرنیل اس وقت کی فوج کے, اور فاتح, کوئی ایران کا فاتح, کوئی روم کا فاتح, کوئی مصر کا فاتح, کوئی کس علاقے کا فاتح, یہ سارے بڑے بڑے جنگجو یہ وہاں پر رہتے تھے. اب ان کی اولاد یا یہ خود وہاں پر آباد. یہ کوفہ کا شہر تھا, اور قدیم سے یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھے, نسب ان کے بڑے بڑے خاندانوں سے جا ملتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کوفہ مرکز واقع ہوا, پایتخت واقع ہوا. حضرت نے تمام خطبات عرض کیا کہ نہج البلاغہ جیسی 10 کتابیں اور ہوں, اتنا مجموعہ بنتا ہے خطبات علی کا. وہ جو لکھے گئے ہیں, وہ جو نہیں لکھے گئے, قلم بند نہیں ہوئے, وہ ان کی بات نہیں کر رہا, جو لکھے گئے ہیں, جو نقل کیے گئے ہیں, وہ یہ خطبات ہیں. اب ان مجموعے میں اتنے خطبات سننے والے, دعوی ایمان رکھنے والے, اور اپنے ایمان پر اترانے والے اور اپنے ایمان پر فخر کرنے والے اور اپنے آپ کو مومن کے نام سے متعارف کرنے والے جو کہتے تھے ہم اتنا قدیم سے سنتے آ رہے ہیں, خداوند نے کہا کہ تمہارے ایمان کا امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے تم نے جنگیں لڑی, ٹھیک ہے تم نے خطبے سنے, ٹھیک ہے تم نے وا مار کے سر کیے, لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. امتحان کیا ہوا؟ عبید اللہ ابن زیاد. اس کے بارے میں دو قانون ہیں, ایک یہ کہ گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, ستم کرنا چاہے تو ڈھا سکتا ہے, کے قبضے میں تھا تو پکڑا جائے گا. اب وہ قانون عبید اللہ کے بارے میں ہے, لیکن مہلت خدا نے ظالم کو اس لیے دی تاکہ ایمان والوں کا امتحان ہو جائے. خداوند تعالیٰ نے امام زمانہ کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ جو دعوی ایمان رکھتے ہیں ایمان کی آزمائش کیے بغیر امام ان کی مدد کو آ جائیں, پہلے ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا. اگر اس امتحان میں کامیاب نکلے تو پھر امام بھی ان کی مدد کریں گے, خدا بھی ان کی مدد کرے گا, اولیاء خدا بھی ان کی مدد کریں گے, ملائکت اللہ بھی ان کی مدد کریں گے, زمین و آسمان بھی ان کی مدد کریں گے, جماعتات بھی ان کی مدد کریں گے, سب ان کے حامی و ناصر بن جائیں گے. لیکن امتحان دینے کے بعد امتحان بھی کہاں لیا جاتا ہے؟ تبرک کی دیگ پکا کے امتحان نہیں لیا جاتا, امتحان ایمان کا کہ کتنی زیادہ انسان لے سکتا ہے کتنی نہیں لے سکتا. ایمان کا امتحان لینے کے لیے خصوصاً ایمان, کیونکہ سب سے حساس سبجیکٹ ہے. کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں کہ جن کے امتحان کے بارے میں نقل بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے. اسلامیات ٹیچر عموماً نقل مار کے بھی پاس ہو جائے, چونکہ اس نے کچھ کرنا تو ہے نہیں, یہ صرف دین میں مداخلت کرنی ہے اس نے, لہذا گورنمنٹ بھی اتنی سختی کو اسلامیات پاس کر کے فوراً آتا ہے دین میں مداخلت کرتا ہے, اور حکومت ویسے بھی دین سے کوئی سروکار نہیں رکھتی. لیکن کیمسٹری میں نقل نہیں کرنے دیتے, پولیٹیکل میں نقل نہیں کرنے دیتے, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں غلطی سے پاس ہو گیا حکومت میں مداخلت کرے گا آ کر, لہذا اس پہ حساسیت ہے. بعض سبجیکٹ ایسے ہیں کہ ان کی اتنی حساسیت نہیں ہے, وہاں اگر نقل بھی کرتا ہے تو کرنے دو. لیکن وہ جو زیادہ حساس سبجیکٹ ہے نہ, اس پہ سخت امتحان ہوگا. ایمان سب سے بڑا سبجیکٹ ہے, سب سے حساس سبجیکٹ ہے. اگر کسی کی زبان پہ کلمہ آمنا آ گیا وہ یقین پیدا کر لے کہ ایسا سخت امتحان لیا جائے گا, ایسا سخت امتحان لیا جائے گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اگر ادعائے ایمان زبان پہ آ گیا, عبید اللہ کو بھیجا کہ اے عبید اللہ انہوں نے اتنے خطبے سنے شجاعت کے, میں نے اپنا سب سے بڑا ولی ان کے اندر پیدا کیا ہے, خدا نے سب سے بڑی حجت اپنی ان کے اندر پیدا کی, سب سے بڑی آیت اپنی کوفہ کے اندر روانہ کی, سب سے بڑا ولی اپنا کوفہ کے اندر روانہ کیا, شجاع ترین انسان کوفہ کے اندر روانہ کیا, سیاست مدار ترین انسان کوفہ کے اندر روانہ کیا, بلیغ ترین خطیب کوفہ میں روانہ کیا, فصیح ترین سخنور کوفہ میں روانہ کیا. کہا اب دیکھو اس اتنے بڑے ولی سے خطبے سننے کے بعد, اس فصیح و بلیغ سے خطبے سننے کے بعد اب جا کر دیکھو کہ انہوں نے سیکھا کیا ہے. عبید اللہ آیا ان کے امتحان کے لیے, پہلی رات آئی, صرف انہیں اتنا پتہ چل گیا. عبید اللہ کا ورود کا طریقہ تو سنا ہوا ہے آپ نے, پڑا ہوا غلطی سے منہ سے نکل گیا میرے, سنا ہوا ہے نا, چونکہ یہاں پر سنتے ہیں نا ہم سب کچھ, پڑھتے تو نہیں ہیں, سنا ہوا ہے کہ کس طرح سے آیا. یہ رات کو آیا, چہرے پہ نکاح کے ایمان نکاح پڑی ہوئی تھی, لوگوں نے یہ سب, چونکہ منتظر تو حسین ابن علی کے تھے, سید الشہداء کے منتظر تھے کہ کسی لہجے بھی آ جائیں گے. ایک نکاح پوش وہ بھی رات کے وقت جب داخل ہوا انہوں نے سمجھا کہ یہ حسین ابن علی امام حسین علیہ السلام, لہذا فوراً جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے اور آ کر استقبال کی تیاریاں کرنے لگے, نعرے لگانے لگے, بینر اٹھا لیے انہوں نے, مردہ باد زندہ باد شروع کر دیا انہوں نے. ابھی کہتے ہیں حسین زندہ باد یزید مردہ باد, اب یہ نعرے انہوں نے لگانا شروع کر دیا. اور یہ کچھ دیر یہ سمجھے کہ یہ تو یقیناً امام ہی ہو سکتے ہیں, کوئی اور نہیں ہے, لہذا اور جوش میں آ گئے. جب دیکھا کہ اور تیزی سے گھوڑا گھمانا شروع کر دیا, یہ سمجھے کہ ہمارے نعرے ان کو بہت پسند آ رہے, انہوں نے دبا کے نعرے لگانا شروع کر دیے. اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے دیکھا کہ ادھر نعرے لگ رہے ہیں کچھ ہو گیا, امام آ گئے, وہ بھی گھروں سے نکل کر میدان میں, کوفہ کے میدان میں آ گئے, اس بڑے میدان میں, اس میدان میں بیٹھ کر آ کر جمع ہو کر سب ابن زیاد کے گرد اکٹھے ہوئے. اب خواہشیں کرنے لگے, امام کہہ کر پکارنے لگے کہ اے امام, اے پیشوا, اے حسین ابن علی, اے ابی عبداللہ, زیادہ لفظ جو استعمال کیا انہوں نے ابو عبداللہ کا, ابو عبداللہ کا لفظ استعمال کیا, اے ابو عبداللہ, امام علیہ السلام کا کنیہ یہ تھا کہ ہم آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں, ہم تو عرصے سے منتظر تھے, ہم نے آپ کو خط لکھے تھے, ہم الاجل الاجل کہتے رہے, چونکہ ان خطوں کے اندر جو جملہ سب نے لکھا, ان بعض انہوں نے لکھا 9000 کے قریب خط لکھے انہوں نے, یا اس سے بھی زیادہ تعداد ہے, ان خطوط کے اندر جو جملہ انہوں نے لکھا الاجل ثم الاجل, یہ بہت جلدی آئی ہے کہ دیر ہو رہی ہے, فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی, ہم تیار ہیں, فصل پکی ہوئی ہے, کھیت آمادہ ہیں, بس آپ کے آنے کی دیر ہے, اب آپ آ گئے, لہذا ایک آرزو کرنے لگے کوئی نظم, چونکہ شاعر بھی ہیں عرب بڑے فصیح, اپنے چہرے سے نقاب اتاریے, ہمیں اپنے چہرے کی زیارت کروائیے, ہم آپ کا نورانی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ کہنے لگے کہ ہاتھ آگے بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہتے ہیں, کچھ کہنے لگے کہ آپ نیچے اتریے, ہم آپ کے پاؤں پہ گرنا چاہتے ہیں. یہ واقعیت, اور وہ اسی طرح ان کے درمیان گھوڑا گھماتا رہا, دوڑاتا رہا, دیکھتا رہا کہ یہ کتنے آگے آتے ہیں, کون کون ہیں, نقاب پہن کر آ کر کچھ مدت کے لیے مہلت دینا, کچھ مدت کے لیے جولانیاں دینا, کچھ مدت کے لیے گھومنا اور گھمانا, تاکہ دیکھ لے بے وفا ہے کون, با وفا ہے کون, دین کا ہے اللہ کا ہے, اور کون فقط اپنی ذات کا ہے. عبید اللہ ہمیشہ کچھ دیر آ کر ٹائم پاس کرتا ہے, آتے ہی نقاب نہیں اتارتا, آتے ہی نکلے علی کے چہرے پہ نقاب ہوتا ہے. یہ جھوٹے مدعی ایمان اس کا استقبال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارا امام آ گیا, اس کو کہتے ہیں قدم آگے بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا, جب یہ ساری قوم جمع ہو گئی, اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی, وہ ہاتھ اٹھے ہوئے نعرے کے لیے, وہ منہ کھلے ہوئے نعرے کے لیے, وہ کھلے کے کھلے رہ گئے, وہ ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے, اب اتنی طاقت نہیں کہ اٹھا ہوا ہاتھ نیچے لے آئے, سکتا تاری ہو گیا, لرزہ تاری ہو گیا, پنڈلیاں کانپنے لگیں, خوف آ گیا, رنگ اڑ گئے, روح نکل گئی. وہ ایک فرد تھا اور یہ جمع غفیر, اگر ایک تھپڑ بھی مار دیتا, ایک ایک تھپڑ بھی مار دیتے اس کو, وہیں پر مر جاتا, وہ ایک تھا, یہ جمع غفیر تھا, اور یہ وہ تھے جنہوں نے اتنے خطبے شجاعت پہ سنے ہوئے تھے, شجاع ترین امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی تھیں, شجاع ترین امام کی رکاب میں جنگوں میں شرکت کی ہوئی تھی, چھونی اور کینٹ میں رہنے والے جنگجو اور بہادر اور جرنیل اور بڑے مدعی ایمان, لیکن ایک عبید اللہ کے چہرے سے جب نقاب الٹی, تھر تھر کانپنے لگے, کانپنے لگے, اب آواز نہیں نکلتی, پہچان لی, ہم الاجل, اس نے کہا کہ اب بولتے کیوں نہیں ہو, حسین زندہ باد کیوں نہیں کہتے ہو, یزید مردہ باد کیوں نہیں کہتے ہو, اب کیوں تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے, اب کیوں تمہارے گلے روند گئے, اب کیوں زبانیں لڑکھڑا گئیں, اب بولتی کیوں نہیں. ایک آدمی, ایمان کا امتحان ہو گیا, اتنے بڑے بڑے دعوے اور لاف مارنے والے, ڈھینگے مارنے والے, شیخیاں بیکارنے والے, اپنے آپ کو تمام دنیا سے ممتاز سمجھنے والے, ختم میں لکھا تھا انہوں نے کہ اس وقت پوری مملکت اسلامیہ میں کوفیوں سے بڑھ کر بڑا مومن کوئی بھی نہیں, وہ اللہ نے ممتحن بھیج دیا, یہ جو کہہ رہا ہوں اللہ نے بھیج دیا, یعنی نہ خدا نے حکم دیا کہ یہ کام کرو, یعنی اللہ نے مہلت دی رکھی تھی اس کو, فرصت دے رکھی تھی اس کو کہ اگر ظلم کرنا چاہو. ایک عبید اللہ سے سارا بانڈا پھوٹ گیا, ساری کلی کھل گئی, ایمان سارا ڈھیر ہو گیا، شجاعت ساری جاتی رہی، غیرت ساری جاتی رہی، اتنا جم غفیر، عرض کیا نا، ایک کنکری بھی اگر عبید اللہ کی طرف پھینکتے دب جاتا، مر جاتا وہیں پر، اکیلا تھا اس وقت تک، کوئی اس کی راہ کی تھی، اگر ایک ایک تھپڑ بھی مار دیتے وہ مر جاتا. لیکن جس قوم نے ایمان کا صرف نام سن رکھا ہو، جس نے فقط شجاعت کا لفظ سن رکھا ہو، جس نے فقط غیرت کو تعبیر کی حد تک سنا ہو، اور جس کے اندر شجاعت اور غیرت موجود نہ ہو، اور جس کے اندر ایمان موجود نہ ہو، اس کے لیے ایک عبیداللہ بھی کافی ہے کہ وہ اگر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو، ایک عبیداللہ کی شکل میں آ کر فقط للکار دے، پریس میں ایک بیان دے دیتا ہے، ان کی روح نکل جاتی ہے، بولتے نہیں ہیں، عبیداللہ کو پہچاننے، کبھی عبیداللہ کے گرد آ کر مجمع لگا لیتے ہیں، عبیداللہ کے چہرے پہ کچھ عرصہ نقاب ہوتی ہے، کچھ سال ابتدائی ایک دو سال نقاب اوڑھ کے رکھتا ہے، گھومتا ہے ان کے اندر، دیکھے کہ کون آگے آتا ہے کون پیچھے ہٹتا ہے، اور کچھ اس کو کہتے ہیں یہ نجات دینے والا آ گیا. عبیداللہ کے چہرے پر جب تک نقاب ہوتی ہے، کوفی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نجات دے گا ہمیں، کوفی یہ کہتا ہے کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ بوسا دیں، نقاب کے نیچے عبیداللہ ہوتا ہے، فقط ایک نقاب کا فرق ہوتا ہے. جب نقاب الٹی معلوم ہو گیا یہ تو عبیداللہ ابن زیاد ہے، جانتے تھے کوفی عبیداللہ ابن زیاد کو، زیاد ابن ابی کو جانتے تھے، پھر اس کے بیٹے کو جانتے تھے، یہ کون ہے، یہ صفاق ترین انسان ہے، یہ کسی پر رحم نہیں کرتا، اور نہ رحم کھاتا ہے، اور نہ اللہ نے اس کے اندر رحم رکھا ہے، اسی لیے تو آپ کے امتحان کے لیے بھیجا. ان لوگوں کے ملے لگے کربلا اس حقیقت کا نام ہے، اس شعور کا نام ہے، اس معرفت کا نام ہے. ان 72 میں اور ان 7200 میں کیا فرق تھا؟ کوفہ میں 7200 آدمی تھا، 72000 آدمی تھا، کربلا کے اندر 72 تن تھے. ان 72 تن میں اور ان 72000 میں کیا فرق تھا؟ فرق یہی تھا کہ انہوں نے نام سے شجاعت سن رکھی تھی، لیکن ان 72 کے اندر شجاعت موجود بھی تھی، انہوں نے غیرت کا لفظ سن رکھا تھا، انہوں نے غیرت کا مزہ بھی چکھا ہوا تھا، انہوں نے فقط خطبے سن رکھے تھے، انہوں نے خطبے سن کر ان پر عمل بھی کر رکھا تھا. وہ کربلا کی گہرائی تک اتر گئے، کوفی ساحل تک بھی نہیں آ سکا. یعنی ریجیکٹ ہو گیا. کربلا ایک شعور کا نام ہے، ایک آگہی کا نام ہے. اس بحر میں اگر کوئی اترے آ کر، لہو کے بحر میں، خون کے سمندر میں، کیوں عبیداللہ کو دیکھ کر ڈر گئے؟ اس لیے کہ اتنا سمجھتے تھے کوفی کہ عبیداللہ کا تو مر جاتا وہیں پر. لہو کے سمندر میں اترنا اور وہ جو مرغی ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے، وہ لہو کے سمندر میں نہیں اتر سکتا. بس یہی فرق تھا کوفیوں میں اور ان 72 میں. شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے دیا بجا دیا، چراغ بجا دیا، اور شرعی جواز ان کے ہاتھ میں تھما دیا. ہمیں شرعی جواز چاہیے ہوتا ہے جان چھڑانے کے لیے، شرعی جواز چاہیے نا ہمیں جان چھڑانے کے لیے، کسی بھی کام سے جان چھڑانے کے لیے شرعی جواز چاہیے ہوتا ہے. ان 72 کو شرعی جواز مل گیا شب عاشور کہ آپ چلے جاؤ، میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، اور جس سے حسین اور خدائے حسین راضی ہو وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین بھی راضی ہو، خدا بھی راضی ہو، لیکن وہ جہنم میں چلا جائے. اگر وہ سارے اٹھ کر کربلا سے چلے جاتے، سب کے سب جنت میں جاتے، لیکن وہ کربلا میں جنت جانے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ کربلا میں جنت جانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو جنت کو اپنے وجود کا مشتاق بنانے کے لیے آئے تھے. وہ جنت کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے وجود سے جنت کو زینت. جنت کیا تھی ان کے سامنے؟ جنت کوئی مقام نہیں رکھتی شہداء کربلا کے سامنے، جس شعور کا انہوں نے مظاہرہ کیا. ادھر ایک عبید اللہ آیا, جب تک نقاب تھی یہ اس کے گرد تھے, جب نقاب الٹی تھر تھر کانپنے لگے. کیا ہو گیا جی؟ مگر سنا نہیں انہوں نے کہ جو ملک بھی ایٹم بم بنائے گا ہم اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور جب تک نقاب تھا اس وقت اس کے گرد منڈلاتے تھے, لیکن اس نے نقاب اترا. جب تک نقاب تھا کہ دہشت گردی سے مقابلہ ہو رہا ہے, اس وقت تک سب خوش تھے کہ ہمیں نجات دینے والا آیا ہے, ہمارا دشمن مارنے والا آیا ہے. لیکن عاشور کے دن نقاب الٹ کے بتا دیا, نقاب الٹ کے بتا دیا کہ یہ کون ہے. اسی عاشور کے دن نقاب الٹ دیا عبید اللہ نے, بتا دیا کہ میں کس لیے آیا ہوں, میں حسین بن کر نہیں عبید اللہ بن کر آیا. لیکن چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی, کچھ کوفی مزاجوں نے سمجھا ہی نہیں کہ کون آیا ہے. رات کے اندھیرے میں سمجھ میں نہیں آتی امام آیا یا قاتل امام آیا ہے. عبید اللہ کو امام سمجھ بیٹھے, عبید اللہ کو حسین ابن علی سمجھ بیٹھے, عبید اللہ کے ہاتھ میں بوسے دینے کے لیے تیار ہو گئے. یہی فرق ہے کوفی میں اور کربلائی میں. اندر میں 7700 کانپ رہا ہے, اور ادھر 9000 کا لشکر, اور عمر سعد و شمر و خولی, اور ان 72 کو کہا جا رہا ہے کہ چراغ بجا دیا, میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی, اٹھ کر چلے جاؤ. لیکن جب دیا جلتا ہے تو اٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ اے مولا ہم تو اس خون کے دریا میں اترنے کے لیے آئے تھے, نہ جانے کے لیے آئے تھے. ہمیں اس ساحل سے دور کیوں کرتے ہیں, ساحل تک آ گئے, اب ہمیں ذرا اندر بھی جانے دیجیے. جو اپنے لہو میں نہیں تیر سکتا وہ کربلا ہی نہیں بن سکتا. کربلا یعنی اپنے خون میں تیرنا, اپنے خون میں تیرنا. ان بہت یعنی خطبے سن کر سر ہلا کے غیرت کا, شجاعت کا, جب موقع آ جائے بھاگ جانا. فرق ہے کربلا میں اور کوفے میں. کوفی اس کو نہیں کہتے کہ جو کوفے میں پیدا ہوا ہو, جس کے آئیڈینٹی کارڈ پہ لکھا ہو کہ مقام ولادت کوفہ, بورنیٹ کوفہ نا. کوفی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو. چونکہ یہ جتنے بھی کوفہ میں اس وقت موجود تھے ان میں سے اکثر کوفہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ باہر پیدا ہوئے تھے, لیکن وہاں آئے اور ان کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی, یہ بن گئے کوفی. جب سامنے خون کا دریا ہو, امام علیہ السلام نے دکھایا, دھوکہ نہیں دیا. توجہ فرمائیں, کربلا نام ہی اسی کا ہے. ورغلا کے کسی کو کربلا نہیں لائے. یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے ساتھ آ جاؤ جنت ملے گی, نہ کہا اگر ہمیں چھوڑ کے بھی چلے جاؤ جب بھی جنت ملے گی. جنت والوں کو کہا کہ جنت مل جائے, یہاں کسی اور کی ضرورت ہے. اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم جنت کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے آئے ہیں. اور کیا کہا؟ کہ اپنے خون میں تیرنا جانتے ہیں. کہا ایک دفعہ تیرنا نہیں جانتے بلکہ یہ زندگی تو ایک دفعہ ہے, اگر خدا 1000 دفعہ زندگی دے اور 1000 دفعہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, پھر اللہ ہمیں پیدا کرے, پھر آپ کے قدموں میں نثار ہونے کے لیے تیار. یہ ہے کربلا, یہ ہے پیغام کربلا. امتحان کا وقت ہے, آج وہی امتحان کا وقت ہے. ایک شب کوفہ, ایک شب عاشور. اب ثابت کرنا ہے کہ شب کوفہ والوں میں بننا ہے. شب کوفہ کون سی شب تھی؟ جس دن عبید اللہ کوفے میں داخل ہوا. اور شب عاشور وہ شب تھی جس میں حسین ابن علی نے چراغ بجھا دیا. اب خود ثابت کر دو, شب عاشور کے مومن ہو یا شب کوفہ کے مومن. جب تک چہرے پہ نقاب ہے حسین سمجھ کر, امام سمجھ کر پیچھے چل رہے ہیں. جب نقاب الٹے گے تو پتہ چلے گا کون ہے یہ, یا نہ ایک عبید اللہ تو نہ بلکہ 9000 عبید اللہ مقابلے میں صف بستہ کھڑے ہیں. عبید اللہ سے بھی بڑے صفاق, شمر, خولی, ہرملا, ایک سے ایک بڑا صفاق مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. صبح کیا ہونا ہے؟ یوں نہیں کہ صبح شاید مرنا ہے نا، صبح یقیناً مرنا ہے. جو اب اس طرح سے نہیں، پہلے تمہیں جسموں کو زخم لگائے جائیں گے، پھر تمہارے سر کاٹے جائیں گے، پھر تمہارے جسد اور جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پھر تمہارے سر نو کے نیزہ پہ بٹھائے جائیں گے، پھر تمہاری عورتوں کو اس کے بعد انہیں گلی گلی پھرایا جائے گا، چراغ بجا کے کہا کہ اب قبول ہے یا نہیں، رکنا ہے یا نہیں، یہ بتایا، ورغلایا نہیں، بتایا پہلے کہ کل یہ ہونے والا ہے، کل یہ ہونے والا ہے. کہا مولا یہ تو بہت کم ہے، یہ تو بہت کم ہے، یہ تو حقیر سی جان ہے، اگر اس سے 10 گنا 1000 گنا بھی زیادہ ہوتی وہ بھی بہت کم تھا، وہ بھی بہت کم تھا. بس کتنا فرق ہے شب عاشور والوں میں اور شب کوفہ والوں میں. اور یہ دو شب ہر قوم پر آتی ہیں، یعنی ایک شب ہر قوم پر آئے گی. اب اس قوم کا کام ہے کہ اسے شب عاشور بنا دے یا شب کوفہ بنا دے. ایمان کے مدعی خود سوچ لیں، آج وہی شب ہے، اسی شب کا منظر ہے آج، یہ زمانہ وہی رات ہے. اب بتانا یہ، ثابت یہ کرنا ہے کہ آیا یہ کوفے کی رات ہے یا کربلا کی رات ہے، کوفے کی رات ہے یا کربلا کی رات ہے. عاشور کے دن جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، کربلا میں جو کچھ ہوا، کوئٹہ میں جو کچھ ہوا، پھالیا میں جو کچھ ہوا، سن لیا آپ نے. ایک سید پھالیا میں، ایک سید آل حسین، ایک بیٹا حسین کا، بالکل اسی طرح مارا گیا جس طرح کربلا والے مارے ہیں. جیسا بتایا جاتا ہے بالکل ویسا، پرواہ نہیں تھی اس کو، مارا گیا، لیکن کچھ نے ثابت کر دیا کہ شب کوفہ میں تھی. اس کے جسد کو چوک میں رکھ کر اس پہ غلاظت پھینکتے رہے اور دندناتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ اگر جرت ہے تو لاش اٹھا کے لے جاؤ. کوئی لاش اٹھانے بھی نہیں گیا. ابھی سب گلہ کرتے ہیں جی پولیس کہاں تھی، رینجرز کہاں تھے، فوج کہاں تھی، کس کو یہ سوال کرنا چاہیے. مگر کربلا والے یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں حسین ابن علی تنہا ہے، پولیس کدھر ہے؟ حسین کو پولیس بچائے، حسین کو رینجر بچائے آ کر. یا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں کسی اور کو آگے آنے نہیں دیں گے. آج وقت ہے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ شب کوفہ ہے یا شب عاشور ہے. شب عاشور میں نجات ہے، شب کوفہ میں ہلاکت ہے. شب عاشور میں انسان خون میں نہا جاتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. شب کوفہ میں انسان بچ جاتا ہے لیکن ذلت کی موت ہر روز مرتا ہے، ہر دن مرتا ہے، ہر روز ذلت کی موت مرتا ہے. شب عاشور میں انسان ایک دفعہ مرتا ہے، شب کوفہ میں انسان ایک دفعہ زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. انتخاب اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ دریا تو کل یہ ہو، شب کوفہ اور شب عاشور میں یہ فرق تھا کہ شب کوفہ والے وہ اگر حسین ابن علی ہوتے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، اگر امام کوفہ پہنچ جاتے شاید چاند آ جاتے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار تھے. لیکن شب کربلا میں یہ 72 مرنے کے لیے، اور ان سے نہیں کہا گیا کہ صبح آپ کو مارنا ہے، بلکہ شب عاشور انہیں کہا گیا کہ صبح بنا دے. یہی پیغام عاشور، عاشور یہی کہتا ہے، قوموں کو یہ درس دیتا ہے، عاشورائیوں اور کربلائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہے. عاشور کربلا پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ جس قوم کو مرنا آ جاتا ہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، جس قوم کو مرنا آ جاتا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. لیکن جو شب کوفہ میں اپنی نجات کی کوشش کرے اور یہ سمجھے ہم بچ گئے ہیں، اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اسے مرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. آج اس شب عاشور اور شب عاشورہ میں، شب کوفہ میں فرق کرنا ہے. صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، ایمان آزمایا جائے گا. یہ ہمارے ایمان کی کڑی آزمائش ہے، کڑی آزمائش ہے. عبیداللہ کے ذریعے خدا نے ہر زمانے میں عبیداللہ پیدا کیا، ہر زمانے میں نقاب پوش پیدا کیا کہ کچھ عرصہ آ کر نقاب چڑھا کر لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے، لیکن ایک دن اپنا نقاب الٹ دیتا ہے، ایک دن اپنا نقاب اتار دیتا ہے. کچھ دن تک لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دشمنوں کو ختم کرنے آیا ہے، لیکن عاشور کے دن پتہ چلتا ہے کہ نہ، نقاب اتار کے بتاتا ہے کہ نہ، میں کسے ختم کرنے آیا ہوں، میں عاشورائیوں کو ختم کرنے آیا ہوں. ٹائم بھی ایک ہی ہے، طریقہ بھی ایک ہی ہے، انداز بھی ایک ہی ہے، محل بھی ایک ہی ہے، مقام بھی ایک ہی ہے، فقط زمین کا فرق ہے. وہاں بھی عزا کا جلوس ہے، یہاں بھی عزا کا جلوس ہے. وہاں بھی عاشور ہے، یہاں بھی عاشور ہے. وہاں بھی حسین حسین کرنے والے، یہاں بھی حسین حسین کرنے والے. یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ دو کام ہو، دو گروہوں کا کاروائی ہو یا دو افراد کی کاروائی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ہی فرد کی کاروائی ہے، ایک ہی فرد کی کاروائی ہے. فرد کاروائی کرنے والا وہ نہیں جس نے خودکش حملہ کیا یا بم پھینکا، نہ، وہ تو کرائے کا مزدور بھی ہو سکتا ہے، وہ تو دھوکے میں آیا ہوا ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جس نے یہ کام کیا وہ عبیداللہ ہے، وہ عبیداللہ ہے، وہ عبیداللہ. اس کے پیچھے ایک ہی ہے، وہی عبیداللہ آج جس کے خوف سے ساری دنیا کانپ رہی ہے، ساری دنیا کانپ رہی ہے، چھونیاں بھی کانپ رہی ہیں، بنا کے بھی کانپ رہے ہیں، پھر بھی کانپ رہے ہیں. عبیداللہ آ گیا، عبیداللہ آ گیا. عبیداللہ کے مقابلے میں کربلا چاہیے، 72 تن چاہیے عبیداللہ اور یزید کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے کے لیے، فقط 72 تن چاہیے جو یہ سیکھ جائیں کہ اپنی خون میں نہا لیں. یہ وقت ہے بچانے کا، بچنے کا، زندہ رہنے کا. خاموشی میں زندگی نہیں ہے، سکوت میں زندگی نہیں ہے. آج ایک عظیم مجاہد عالم اور آگاہ و ببصیرت ترجمان ملت حجت الاسلام والمسلمین آغا جان علی کاظمی کوئٹہ میں گرفتار ہو گئے. تنہا شخص جو کوئٹہ کی کربلا میں پہنچا، سب میں سے کوئی بھی نہیں گیا، اس پر پابندی بھی تھی، پابندی بھی لگائی ہوئی تھی ان پر کہ کوئٹہ میں نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود جب یہ واقعہ ہوا یہ پہنچ گئے. ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا آج خود اسیر ہے. پرواہ نہیں ہے، ہر زمانے راہ میں قربانیاں ہیں، اس کا دکھ نہیں ہے. سید ساجدین سے کسی شخص نے مدینہ میں پوچھا کہ مولا، آپ تو خود کہتے ہیں کہ شہادت ہمارا فخر ہے، پھر اتنے روتے کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ آخر بے انصاف تو خود بتا، شہادت ہمارا فخر ہے، لیکن ہماری بیویوں کو ننگے سر بازاروں میں لے جانا تو ہمارا فخر نہیں. اسارت تو ہمارا فخر ہے، شہادت تو ہمارا فخر ہے، لیکن قوم کے سکوت تو ہمارا فخر نہیں ہے، لا تعلقی تو ہمارا فخر نہیں ہے، چپ ساتھ کے بیٹھ لینا تو کوئی فخر نہیں ہے. افسوس اس بات پر ہے. عبیداللہ کے آنے سے تھر تھر کانپ رہے ہیں. 72 تن، 72 تن، ان میں سے ہر ایک کا جملہ کیا تھا؟ 13 سالہ بچے سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے قاسم بیٹے بتاؤ موت کیسے لگتی ہے؟ وہ جو اپنے خون میں نہانے کے لیے تیار ہیں، کہا احلی من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. 13 سالہ بچہ، شہد سے زیادہ میٹھی موت، اور جوان حضرت علی اکبر سب سے قوی ترین جوان و عالی اور خوبصورت ترین و زیبا ترین جوان کربلا میں، حضرت علی اکبر ان فوان جوانی میں، اوج جوانی میں، جب سید الشہداء نے گھوڑے کی پیٹھ پہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا آگے بڑھ کر پدر سے پوچھتا ہے کہ بابا اس وقت انا للہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا اس وقت میں نے حالت خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ہاتف غیبی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے، موت ان کی طرف آ رہی ہے. پسر کیا کہتا ہے پدر سے کہ اے بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا حق پر ہیں. فرمایا بابا پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، جب خون میں ہی نہانا ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ 72 تن تھی، کربلا ان سے برپا ہوتی ہے. 13 سالہ بچے کا شعور دیکھیں، اس کڑیل جوان کا شعور دیکھیں، اور 100 سالہ بوڑھے کا شعور دیکھیں، حبیب ابن مظاہر کا شعور دیکھیں. جب کربلا کو انصار چاہیے ہوتے ہیں پھر عمر کا کوئی فرق نہیں ہوتا، خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں، بچے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، حتی یزیدیت کی نابودی کے لیے 6 ماہ بھی کافی ہے. ایک 6 ماہ کا بچہ، جس قوم کے پاس ایک 6 ماہ کا بچہ ہو وہ بھی یزیدیت کو ختم کر سکتی ہے. آیا 6 ماہ کا بچہ بھی نہیں رہا ہمارے پاس آج؟ اگر جوان نہیں کوئی بوڑھا بھی نہیں رہا ہمارے پاس کہ اس طرح آئیں سر عام عزاداران سید الشہداء کو کربلا میں اور ہر زمین کو کربلا میں تبدیل کر دیں، اور عاشور کے دن ان میا کے آخر پھر کبھی اس پہ ڈالتے جائیں کبھی اس پہ ڈالتے رہیں، اصل مجرم کو چھپانے کے لیے. کبھی کہیں فرقہ واریت ہے، کبھی کہیں سنی شیعہ ہے. نہ فرقہ واریت ہے نہ سنی شیعہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معلوم ہے کس نے کیا ہے. سید الشہداء نے جو انصار مانگے، یہ انصار اس لیے نہیں مانگے کہ تلوار اٹھائیں سارے آ کر. اگر تلوار اٹھانے کے لیے انصار مانگتے تو فقط جوانوں کو بلاتے، لیکن حسین ابن علی نے بوڑھوں کو بھی خط لکھے. کچھ لوگوں نے حسین ابن علی کو خط لکھے اور کچھ کو حسین ابن علی نے خط لکھے. ان بزرگوں میں سے جنہیں حسین ابن علی نے خط لکھے، ایک حبیب ابن مظاہر ہے. حبیب ابن مظاہر کو جب امام علیہ السلام کا خط پہنچا، روایت کے مطابق حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر میں کھانے میں مشغول تھے. رات کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد نے خط دیا، حبیب آ کر چراغ پہ خط پڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے ایک ایک حرف خط کا پڑھتے جاتے ہیں، اتنی عدد ان فوان جو زوجہ حبیب کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ ناگوار خبر پہنچی ہے. پوچھتی ہیں حبیب کیا ہوا، لگتا ہے بڑا دکھیا خط ملا ہے. روتے ہوئے حبیب نے کہا کہ میرا مولا حسین نے خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ حبیب میں زہرا کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کوفہ آ رہا تھا، لیکن مجھے کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر مل گئی ہے، میں نے نامعلوم مقصد کی طرف اپنا رخ موڑ لیا ہے، اے حبیب میرے دوست میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ. زوجہ پوچھتی ہیں حبیب بتاؤ مولا کی مدد کو جانا ہے یا نہیں جانا؟ حبیب کہتے ہیں میں اپنے قوم کے سرداروں سے مشورہ کروں گا، دیکھوں گا مصلحت ہے یا نہیں ہے، حسین کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. خاتون ایک عورت بڑھیا جلال میں آ کر اٹھ کر کہتی ہے حبیب شرم آنی چاہیے تجھے، مگر تو نے خود خط میں نہیں پڑھا کہ زہرا کی بیٹیوں کو لے کر نواسۂ رسول صحراؤں میں نامعلوم مقصد کی طرف چلا گیا ہے. تو قوم کے سرداروں سے مشورہ کرے گا، تو مصلحت دیکھے گا، مصلحت سوچے گا، آیا یہ مصلحت کا وقت ہے؟ مجھے تجھ سے توقع نہیں تھی. حبیب نے کہا خدا شاہد ہے میں ہرگز نہ مشورہ لینا چاہتا تھا نہ مصلحت سوچ رہا تھا، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرا تاثر کیا ہے، عکس العمل کیا ہے، تو کہتی کیا ہے، آیا تو میرے جانے پر راضی ہے یا نہیں راضی. کہا حبیب دیر نہ کر، فوراً اٹھ کے روانہ ہو جا. حبیب نے، حبیب اس عمر میں نہیں ہے کہ تلوار چلا سکے، شمشیر چلا سکے، عمر کے ایسے حالت میں ہے کہ اب حبیب کے گھر میں بیٹھنے کا وقت ہے، بہانہ موجود ہے، خط میں جواب دے سکتے تھے، مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کی مدد کے قابل نہیں. لیکن کیا کیا؟ گھوڑا دیا اپنے غلام کو کہ جا شہر کے باہر میرا انتظار کر. غلام گھوڑا لے کر شہر کے باہر حبیب کے انتظار میں مشغول ہے. تھوڑی جب تاخیر ہو گئی، غلام نے یہ سمجھا کہ شاید مولا حبیب بوڑھے ہو گئے ہیں، شاید عبید اللہ کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا ہو، شاید قوم اپنی قوم قبیلے نے راستہ روک لیا ہو، شاید ارادہ بدل گیا ہو. گھوڑے کے کان میں اٹھ کے غلام کہتا ہے کہ اے مولا حبیب کے گھوڑے، آج حبیب نہیں پہنچ سکے، تو مجھے اپنی پشت پر سوار کر لے اور مجھے خیام حسینی تک پہنچا دے. حبیب قریب تھے، اپنے غلام کے یہ جملے سن لیے، سن کر رونے لگے اور رو کر کہا اے مولا، آپ پر غربت کا یہ عالم آ گیا کہ غلاموں کو بھی رحم آنے لگا ہے. حبیب کو بھی رحم آنے لگا. حبیب نے غلام کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا لیا، خود بھی گھوڑے پہ بیٹھے اور کاروان حسینی کی طرف گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا. حسین پہلے سے ہی حبیب کی راہ کے منتظر تھے، بار بار کوفہ کی طرف نگاہیں اٹھاتے، لوگ بار بار پوچھتے مولا کس کی راہ دیکھ رہے ہیں. کہا میرا دوست آنے والا ہے، میرا مہمان آنے والا ہے. لوگوں نے کہا مولا کوئی نہیں آئے گا. کوفی بے وفا ہو گئے، کہا نہیں، جس کی میں انتظار کر رہا ہوں وہ بے وفا نہیں ہو سکتا، وہ ضرور آئے گا. کہ اتنے میں حبیب کا گھوڑا آتا ہوا نظر آیا. جب امام علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کوفہ سے مہمان آ گیا، امام نے کاروان روک دیا، کہا جس کی انتظار میں تھا وہ آ گیا. جب حبیب کاروان کے قریب پہنچے، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور خاک میں اپنی پیشانی رکھ دی. سید الشہداء ذوالجلال سے اتر کر حبیب کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو، اس عالم غربت میں حق کی مدد کو آئے ہو، مرحبا حبیب. ادھر محمل میں بیٹھی ہوئی بنت زہرا نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کاروان رک کیوں گیا؟ آیا حملہ ہو گیا یا کوئی دستہ آ گیا، کوئی فوج آ گئی؟ کسی نے جا کر کہا بی بی، کوفہ سے کوئی سوار آیا ہے، مولا نے اسے گلے لگایا ہے، اسے مرحبا کہا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا ہے. کہا ذرا جلدی سے جا کر نام پوچھ کر آ جاؤ. قاصد نام پوچھ کر آ کر بتاتا ہے کہ اے بی بی، اے آقا زادی، اس آنے والے کا نام حبیب ابن مظاہر بتایا جاتا ہے. تو بی بی کیا کہتی ہے کہ میری طرف سے حبیب کو جا کر سلام کہنا اور کہنا حبیب مرحبا، ہماری مدد کو آئے ہو. جب قاصد نے جا کر کہا کہ بنت زہرا سلام کہتی ہے، حبیب نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور اٹھ کر کیا کہا؟ کہا کہاں حبیب کا مقام. بلکہ میں یہ دیکھ، پھر نکر
الظالمین فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وعلى محمد.
ہر شہر کے باہر
قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں پروردگارہ، انہیں مقام رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. مومن نے التماس سے دعا کی، ان کے والد مریض ہیں، پروردگارہ تمام مرضاء اسلام کو شفائے کاملہ نصیب فرما. اس مومن کے والد کو جلد از جلد شفائے کاملہ نصیب فرما. خداوندہ جو اسیر ہیں، بے گناہ ہیں، انہیں جلد از جلد قید عزت و سرخ